بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامن پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی ہوگی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط سے ترتیب دیا گیا پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ سامعین اخبارات اور جرائد پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، یہ تو نہیں، اس وقت کے نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں، اور پہلے عالمی خبروں میں خاص خبروں کا خلاصہ۔ تاشقند میں وسطی اور جنوبی ایشیا کے ملکوں کی کانفرنس سے پاکستان کے وزیراعظم کا خطاب، مسئلہ افغانستان کے پرامن حل پر زور۔ افغانستان میں خانہ جنگی، مختلف علاقوں میں افغان افواج اور طالبان کے درمیان لڑائی، اسپین بولدک میں کامیابی کا افغان فوج کا دعویٰ۔ امریکہ کے سامنے جامع ایٹمی معاہدے میں واپسی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سینئر رکن کرس مرفی کا بیان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے افغان مسئلے کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تاشقند میں وسطی اور جنوبی ایشیا کے ممالک کی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ افغانستان کے مسئلے کو اسلحے کے زور پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان نے ادا کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں پاکستان کی مساعی کے باوجود اس پر الزام لگانا افسوسناک ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت طالبان کو افغانستان میں اپنی فتح نظر آ رہی ہے اور وہ ہماری کیوں مانیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت کی ترجیح افغانستان میں استحکام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بدامنی سے پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی سے 70,000 سے زیادہ جانیں قربان ہوئی ہیں۔ عمران خان نے افغانستان کے تعلق سے امریکی پالیسیوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ جب افغانستان میں سب سے زیادہ فوجی امریکہ کے تھے، اس وقت طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ اب جب کہ امریکی افواج افغانستان سے جا رہی ہیں تو طالبان امریکہ کی بات کیوں مانیں گے۔ افغان فوج اور سیکورٹی اداروں نے پاکستان کی سرحد سے ملحقہ صوبہ قندھار کی اہم ترین گزرگاہ اسپین بولدک کو طالبان کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ قندھار پولیس کے ترجمان جمال نصیر بارکزئی نے بتایا کہ فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکار جمعے کے روز پیش قدمی کرتے ہوئے اسپین بولدک کے بازار میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے طالبان کو وہاں سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ جمال نصیر بارکزئی کہنا تھا کہ علاقے میں فوج اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے بدھ کے روز پاکستان سے ملحقہ سرحدی گزرگاہ اور شہر اسپین بولدک پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسپین بولدک افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی لین دین اور رفت و آمد کے حوالے سے انتہائی اہم گزرگاہ ہے۔ افغانستان خشکی میں گھرا ملک ہے اور اسپین بولدک گزرگاہ اس سے پاکستان کے ساحلی شہر کراچی کی بندرگاہ تک زمینی رسائی فراہم کرتی ہے۔ اسپنبولدہ گزرگاہ کے دروازے جنوب مغربی پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کھلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے بعض اعلی عہدیدار بھی بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مقیم ہیں، جبکہ افغانستان کی خانہ جنگی میں زخمی ہونے والے طالبان کا علاج بھی وہاں کے اسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ افغانستان سے ایک اور خبر یہ ہے کہ صوبہ بامیان کا شہر سیغان طالبان کے قبضے سے آزاد ہو گیا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے ساتھ ساتھ طالبان نے ملک کے شمالی علاقوں میں حملے تیز کر دیے ہیں اور بہت سے شہروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ صدر اشرف غنی کی حکومت نے عوام اور حکام کو یقین دلایا ہے کہ ان شہروں کو طالبان کے قبضے سے جلد آزاد کرا لیا جائے گا۔ دوسری جانب افغان صدر کے معاون امر اللہ صالح نے ایک بار پھر پاکستان پر طالبان کی پشت پناہی کا الزام عائد کیا ہے۔ امر اللہ صالح نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فضائیہ نے افغان فوج اور فضائیہ کو باضابطہ طریقے سے خبردار کیا ہے، اسپن بولدک سے طالبان کو باہر نکالنے کی کسی بھی کوشش کا اس کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان پر طالبان کی فوجی اور عسکری حمایت کا یہ الزام ایسے وقت میں عائد کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس الزام کی تردید کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی فضائیہ نے افغان فضائیہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی پیغام رسانی نہیں کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسپن بولدک سرحد پر پاکستانی فوج نے تمام انتظامات اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے اپنی سرزمین کے اندر کیے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی کہ اسلام آباد افغانستان کی سرزمین کے اندر ہر قسم کے اقدام کے لیے افغان حکومت کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ افغان طالبان نے قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 ماہ تک سیز فائر کی پیشکش کی ہے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق طالبان نے افغان حکومت کو جیلوں میں موجود طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 مہینے کے لیے سیز فائر کی پیشکش کی ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے طالبان سے امن مذاکرات میں شامل نمائندہ نادر نادری نے بتایا کہ طالبان نے تقریباً 7,000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے اہم رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے بھی نکالے جائیں، تاہم یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ دوسری جانب طالبان نے برطانیہ کی جانب سے طالبان کی ممکنہ حکومت کی تشکیل سے متعلق بیان کا خیرمقدم کیا ہے۔ واضح کہ برطانیہ کی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان اپنی حکومت بنا لیتے ہیں تو ہم ان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر جاری ہے اور زیر علاج مریضوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,327 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران کورونا کے مزید 31 مریض لقمہ اجل بن گئے اور 956 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کے 6.17% ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین سے مجموعی تعداد 983,719 ہے، جن میں سے 22,720 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 43,670 زیر علاج ہیں اور 917,329 شفایاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 101 دن میں پہلی بار ایک دن میں کورونا سے 500 سے کم اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جمعے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 442 افراد لقمہ اجل بنے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق یہ 6 اپریل کے بعد کورونا سے ایک دن میں مرنے والوں کی سب سے کم تعداد ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 38,949 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ اس دوران کورونا سے مزید 40,026 مریض شفایاب ہوئے۔ ہندوستان میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 3,10,26,829 ہو چکی ہے، جن میں سے 4,12,531 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں، 4,30,422 زیر علاج ہیں اور 3,01,83,876 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے مضافات میں ایک مسلحانہ تصادم میں 2 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے نمائندے نے بتایا کہ جھڑپ جمعے کی صبح مضافاتی علاقے دنمار علمدار کالونی میں ہوئی، جس میں 2 مسلح علیحدگی پسند مارے گئے اور CRPF کے 2 جوان زخمی ہوئے۔ جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ جھڑپ میں مارے جانے والے مسلح علیحدگی پسندوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق علاقے میں سیکورٹی دستوں کا آپریشن آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ جموں کشمیر زون کے پولیس انسپکٹر جنرل وجے کمار نے بتایا کہ رواں سال میں اب تک 87 مسلح علیحدگی پسند مختلف آپریشنوں میں مارے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان میں سے 39 کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا, جبکہ باقی حزب المجاہدین, البدر, جیش محمد اور انصار غزوہ الہند سے تعلق رکھتے تھے. ایرانی بندرگاہیں دیو ہیکل بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں. یہ بات ایران کے محکمہ جہازرانی کے سربراہ محمد راستاد نے اس شعبے میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں اور جہازرانی کے میدان میں 16 نئے منصوبوں کا افتتاح ایسے وقت میں کیا گیا جب ملک کو سخت ترین پابندیوں اور کورونا جیسی وبا کا سامنا ہے. انہوں نے بتایا کہ دیو ہیکل بحری جہازوں کے استعمال کے رجحان میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ملک بھر کی بندرگاہوں میں داخلے کے راستوں اور چینلوں کو گہرا کر دیا گیا اور ہماری بندرگاہیں بڑے جہازوں کی میزبانی کے لیے تیار ہیں. محکمہ جہازرانی کے سربراہ نے کہا کہ شہید رجائی بندرگاہ کے آئل ٹرمینل پر 3 نئی جیٹیوں نے کام شروع کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں تیل کی برآمدات میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی. انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں کی سرگرمیوں کو صرف سامان کی ترسیل اور وصولی تک محدود نہیں رہنا چاہیے, بلکہ اس کے ارد گرد علاقوں میں ویلیو ایڈڈ سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سینئر رکن کرس مرفی نے کہا کہ ایران کے مقابلے میں ان کے ملک کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹ آئے. فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سینئر رکن کرس مرفی نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی نظر میں امریکہ کے سامنے اب صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کی جائے. ان کا بیان جمعرات کی شام اس خبر کے بعد سامنے آیا جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی سینٹ کی مختلف کمیٹیوں کے سربراہوں نے ایٹمی معاہدے کے بارے میں ویانا مذاکرات سے متعلق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ خفیہ میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا ہے. اس میٹنگ کے بعد امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے ایک اور سینئر رکن باب مینینڈز نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی جلد واپسی کا امکان نظر نہیں آتا. یاد رہے کہ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سینئر رکن کرس مرفی نے ایران کے خلاف امریکہ کی سابق حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی شکست کا بارہا اعتراف کیا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن سے ایٹمی معاہدے میں فوری واپسی کا مطالبہ کیا ہے. اسی کے ساتھ امریکہ اور یورپ کے متعدد سابقوں اور موجودہ حکام کہنا ہے کہ امریکی حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کی وہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کرے. اسی اثنا میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پمپیو نے بدھ کے روز ایک بار پھر ایران پر جھوٹے الزامات عائد کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے میں واشنگٹن کی آئندہ واپسی کو احمقانہ اقدام قرار دیا ہے. واضح ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ 14 جولائی 2015 کو ویانا میں ایران, یورپی یونین اور گروپ 5+1 کے درمیان ہوا تھا, جس میں امریکہ, برطانیہ, فرانس, روس, چین اور جرمنی شامل تھے, مگر امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 مئی 2018 کو اس بین الاقوامی معاہدے سے, جس کی اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے توثیق بھی کی تھی, ایک طرفہ طور پر علیحدگی اور ایران کے خلاف پابندیوں کی بحالی کا اعلان کر دیا. ٹرمپ نے اسی کے ساتھ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل شروع کر دیا, جس کے اہداف حاصل کرنے میں انہیں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا. امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے اقتدار میں آنے سے قبل اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی بارہا یہی کہا ہے کہ امریکہ ویانا مذاکرات کے تحت ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کے لیے تیار ہے. ان کی انتظامیہ نے بھی بارہا اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی ہے, مگر امریکہ کی موجودہ حکومت نے بھی ابھی تک بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے کوئی مؤثر عملی اقدام انجام نہیں دیا ہے. روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ روس چین فوجی تعاون کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ماسکو بیجنگ اچھی ہمسائگی کے سمجھوتے کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات عالمی نظام میں ذمہ دارانہ رویوں کا مثالی نمونہ ہے. انہوں نے کہا کہ روس اور چین دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت, دوغلے رویوں اور یک طرفہ پابندیوں کے سخت مخالف ہیں. سرگئی لاوروف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ روس چین فوجی تعاون مکمل طور پر دفاعی ہے اور یہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں. انہوں نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان کوئی عرضی تنازعہ موجود نہیں اور دونوں ملکوں کی قیادت مشترکہ سرحدوں کو دوستی اور امن کی سرحد بنائے رکھنا چاہتی ہے اور یہ سوچ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سرگئی لاوروف نے کہا کہ روس چین اچھی ہمسائگی, دوستی اور تعاون کا سمجھوتا سرد جنگ کے مروجہ فوجی اور سیاسی اتحادوں سے زیادہ وسیع تر بنیادوں پر استوار ہے. واضح ہے کہ روس اور چین نے سن 2001 میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ, دوستی اور تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے اور اس سال مارچ میں اس کی مدت میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی تھی. البیزا میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی کاروائیوں میں 350 تکفیری دہشت گرد عناصر ہلاک ہوئے ہیں. المسیرہ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ البیزا میں جاری آپریشن کے دوران سینکڑوں تکفیری دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے بتایا کہ صوبہ البیزا میں پچھلے 3 روز سے جاری نصر المبین آپریشن کے دوران 350 تکفیری دہشت گرد ہلاک اور 550 کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ نصر المبین آپریشن کے دوران صوبہ البیزا کے مختلف علاقوں کے علاوہ سومیا اور ظاہر نامے علاقوں کا 100 کلومیٹر کا رقبہ بھی آزاد کرا لیا گیا. سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمن کے مختلف صوبوں میں یمنی افواج اور عوامی رضاکار فورس کے خلاف جنگ کے لیے تکفیری دہشت گردوں کو استعمال کرنے جن میں القاعدہ اور داعش کے عناصر بھی شامل ہیں. ادھر جائر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ مارب میں ایک بار پھر رہائشی علاقوں کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. یمن کے المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ مارب کے رہبہ علاقے کو 6 مرتبہ اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا. ابھی تک ممکنہ نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے. اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے نجران کے سرحدی علاقے البقا پر بھی بمباری کی ہے. دریاسنا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جارحیت سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے 145 مرتبہ الحدیدہ پر حملہ کر کے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. لبنانی وزیراعظم سعد الحریری نے حکومت بنانے میں ناکامی پر استعفیٰ دے دیا. مقامی خبر رساں اداروں کے مطابق سعد الحریری نے صدر میشل اون سے طویل مشاورت کے بعد مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. وہ گزشتہ 8 ماہ سے حکومت بنانے میں مصروف تھے جس میں وہ ناکام رہے. اس سے قبل سعد الحریری نے 24 وزراء پر مبنی کابینہ بنانے کا اعلان کیا تھا جس میں صدر اون کی پارٹی کو وزارت خارجہ اور وزارت دفاع سمیت 8 وزارتیں دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی کابینہ بنانے میں مشکلات کا سامنا تھا. انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں حکومت بنانے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں کیونکہ صدر اون آئین میں چند ترامیم کرانا چاہتے ہیں، لیکن اس بار ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہو سکتا. لبنان 2019 سے معاشی بحران سے دوچار ہے جس کے باعث ملگیر احتجاج بھی کیے گئے تھے. سعد الحریری 2019 میں مستعفی ہو گئے تھے، تاہم گزشتہ سال ہی لبنانی صدر نے انہیں دوبارہ وزیر اعظم بنایا اور ملکی مفاد کی خاطر ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. عزیز سائن، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی
گلشن نقوی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ افغانستان کی سخت صورتحال کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے نکل جانے کے بعد وہاں کے حالات کس سمت میں جائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بحرانی ہو چکی ہے
جی،
اور بہت اس کے ساتھ پیچیدہ بھی ہے. اس وقت افغانستان کے بہت سارے شہروں پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں سے جو خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق طالبان نے بہت سی جو سرکاری عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، جو
اہم شہروں پر قبضہ کر لیا
جی اہم شہروں پر قبضہ کرنے کے علاوہ جو ہے بہت ساری بلڈنگز جو ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے، یعنی ڈیڑھ سو سے زیادہ، بلکہ 250 کے قریب میں نے دیکھا ہے کہ جو اہم عمارتیں ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، بعض کو آگ لگا دی ہے، عوام کے مال کو لوٹے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، غارت گری کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. تو ایک بڑا خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال میں. اور دوسری طرف جھڑپیں جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے درمیان اور طالبان کے درمیان، وہ بھی اپنی جگہ پر جاری ہیں. تو عوام جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال کے نتیجے میں منفی اقتصادی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. خواتین جو ہیں طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہیں
جی،
اور انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک طالبان کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا تو افغانستان کے جو عوام ہیں وہ چین سے جی نہیں سکتے ہیں ایک طرح سے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, آپ طالبان کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے اور ٹی وی کو طالبان کا ایک فرد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں, تو یہ شیطان کا ایک اعلی کار ہے اور ان چیزوں کو تباہ ہونا چاہیے, ان چیزوں کا یعنی ٹی وی کا اپنے گھروں میں رکھنا جو ہے تو وہ بھی حرام ہے. تو اس نے ایک کلہاڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹی وی کو توڑ دیا. تو جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا, یعنی معلوم ہی نہیں ہے ان کو کہ ٹی وی جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کا اچھا جو ہے صرف یہ تھوڑی ہے کہ اس سے آپ وہ
جی ہاں دنیا کے حالات سے لوگ واقف ہوتے ہیں, واقف ہو سکتے ہیں ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے, اس کو تو بہت اہم وسیلہ ہے.
جی بالکل, اسلامی تعلیمات کے پھیلاؤ کا, اس کی اشاعت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے, وہاں سے قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے, اسلامی تعلیمات جو ہیں بیان کی جا سکتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. اور جہاں تک سیاسی طور پر تعلق ہے تو یہی صورتحال ہم سیاسی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ مذاکرات تو کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مذاکرات میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے. جب تک مذاکرات میں لچک پیدا نہ ہو تب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اگر فریقین اپنے اپنے ایجنڈے پر ڈٹے رہیں تو مذاکرات جو ہیں ان کے نتیجہ خیز ہونے کی کوئی امید اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. تو طالبان اگر سنجیدہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو لچک پیدا کرنا ہوگی اپنے مواقف میں اور اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. اور جہاں تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو مزید پیچیدہ ہوئی ہے اور طالبان کے جو حملے شروع ہوئے ہیں اور افغانستان میں جو کشیدگی اس وقت پائی جاتی ہے تو وہ وہاں سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی وجہ سے ہے. یہ امریکی فوجیوں کا انخلا جو ہے یعنی غیر ذمہ دارانہ انخلا امریکی فوجیوں کا اس بات کا باعث بنا ہے کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بری ہو چکی ہے. جی امریکہ کو چاہیے تھا کہ اگر اسے افغانستان سے نکلنا ہے تو اس سے پہلے جو افغان فوجی ہیں ان کو ٹرینڈ کرتا, ان کی تربیت کرتا, ان کو اس قابل بناتا کہ وہ سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں ان کو اپنے
بظاہر. میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں.
جی جی
ایک خبر یہ بھی ابھی آئی ہے کہ بظاہر تو امریکہ جو ہے افغانستان سے چلا گیا ہے مگر اس کے جو کچھ فوجی جو پاکستان چلے گئے ہیں اور کچھ یمن بھیج دیے گئے ہیں, اور اب وہ جو اطراف کے ہمسائے ممالک ہیں افغانستان کے وہاں ان سے جو ہے وہ رابطہ کر رہا ہے تاکہ وہاں سے جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کر سکے, اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں.
ہاں جی ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں امن قائم ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا. جی 20 برس تک اس نے افغانستان پر اپنا قبضہ جمائے رکھا لیکن اس کے باوجود وہ جب آیا تھا تو اس کا بہانہ یہی تھا کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں, طالبان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج 20 برس کے بعد اگر وہاں سے جاتا ہے تو جی بدامنی جو ہے وہ بھی وہاں زیادہ ہو رہی ہے اور طالبان کی حکومت دوبارہ سے بننے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں.
جی گلشن نقوی صاحب ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں.
جی آپ کا بھی شکریہ
پروگرام میں حصہ لیا. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامنے پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 تیر، 5 ذیحجہ اور 16 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ جولائی 1890 عیسوی کو ڈاکٹر جیمز پارکنسن نے پارکنسن بیماری کے اسباب و علل کو دریافت کیا، اس لیے اس بیماری کا نام پارکنسن رکھا گیا۔ اس بیماری کی اہم علامات میں ہاتھ، زبان، سر اور چہرے کی شدید اور مستقل بنیادوں پر لرزش اور چلتے وقت توازن کا فقدان شامل ہے، جس کا احساس بڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پارکنسن بیماری کی ایک بنیادی وجہ دماغ اور اعصابی نظام میں خلل ہے۔ ابھی تک اس بیماری کے مؤثر علاج کا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ سولہ جولائی 1945 عیسوی کو امریکہ نے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ ایٹمی دھماکے سے امریکہ کا مقصد جاپان پر ایٹمی حملے کے لیے تیاری کرنا تھا، جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہا تھا۔ جاپان اس وقت تک یورپ میں جنگ بند ہونے کے باوجود امریکہ کی شدید بمباری کا مقابلہ کر رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے ایٹمی تجربے کے بعد اگست 1945 عیسوی میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملہ کیا، اور اس طرح اپنا نام ایک بڑے مجرم کی حیثیت سے تاریخ میں ثبت کرا لیا۔ سولہ جولائی 1973 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک رہنما علامہ ابن حسن رضوی جارچوئی نے وفات پائی۔ علامہ ابن حسن رضوی جارچوئی 21 مارچ 1904 عیسوی کو جارچا ضلع غازی آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے رامپور، میرٹھ، علی گڑھ اور لاہور میں حصول علم کے مختلف مراحل گزارے، اور سندھ، پنجاب اور دہلی میں تحریر و تقریر کی وجہ سے شہرت پائی۔ ایک عرصہ وہ راجہ صاحب محمود آباد کے اتعلق رہے۔ 1948 عیسوی سے 1951 عیسوی تک شیعہ ڈگری کالج لکھنؤ کے پرنسپل رہے۔ پھر یکم اکتوبر 1951 عیسوی کو پاکستان چلے گئے۔ تحریک پاکستان کے دوران علامہ ابن حسن جارچوئی مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ ان کو بانی پاکستان نے کرپس مشن کے سامنے تخلیق پاکستان کا دینی پس منظر سمجھانے کے لیے پیش کیا تھا۔ علامہ جارچوئی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ شیعہ فقہ کے پہلے استاد تھے اور یہ شعبہ انہی کے مسائل سے وجود میں آیا۔ علامہ ابن حسن جارچوئی کی اہم تصانیف میں فلسفہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام کا طرز جہاں بانی، شہید نینوا اور بصیرت افروز مجالس قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زوال رومۃ الکبریٰ کے حصہ اسلام کو بھی اردو میں منتقل کیا ہے۔ سولہ جولائی 1990 عیسوی کو پاکستان نے پہلا سیارہ بدر اول خلا میں چھوڑا۔ بدر اول کی تیاری پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ سیارہ بحر الکاہل میں فلپائن اور تائیوان کے درمیان مدار میں چھوڑا گیا، جو خلا میں پاکستان کا پہلا قدم تھا۔ بدر اول کا وزن 52 کلو گرام تھا۔ یہ زمین کے گرد ایک چکر 98 منٹ میں مکمل کرتا تھا۔ بدر اول کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے 20 اگست 1990 عیسوی تک معلومات فراہم کی، لیکن بعد ازاں یہ سیارہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ پچیس تیر 1367 ہجری شمسی کو ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ قرارداد ایران پر عراق کی باسی حکومت کی طرف سے مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ کے خاتمے پر مبنی تھی۔ عراقی عامر صدام حسین کو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی جنگی امداد کے علاوہ بعض عرب ممالک کی مالی امداد بھی حاصل تھی، جس کے بل بوتے پر عراق نے ایران کے سرحدی علاقوں اور شہری آبادیوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں میں اضافہ کیا، جبکہ عالمی ادارے صدام کے ان بھیانک جرائم کو خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کا جائزہ لیتے ہوئے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بادل ناخواستہ جنگ بندی پر مبنی اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا۔ پچیس تیر 1373 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر، فقیہ، منجم اور فلسفی آیت اللہ شوشتری جزائری نے ایران کے جنوبی شہر شوشتر میں وفات پائی۔ انہوں نے علوم قرآنی، ریاضی اور نجوم اپنے والد سے حاصل کیے اور جید علماء کے سائے میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ آیت اللہ شوشتری نے آیت اللہ حائری یزدی اور حوزہ علمیہ قوم کے دیگر ممتاز علماء سے حکمت اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ وہ دینی علوم کے بارے میں برسوں کی تعلیم و تحقیق کے بعد اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ شوشتری نے اپنی تمام زندگی شاگردوں کی تربیت میں گزاری۔ انہوں نے اصول فقہ اور نجوم سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ سامعین، زندگی کے لمحات بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ انسان کامیاب ہے کہ جو زندگی کے لمحات سے بھرپور استفادہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت بھی حاصل ہوتی رہے، اور اگر ترقی و پیش رفت حاصل نہ ہو تو یقینی طور پر اپنے کیے جانے والے کاموں کی طرف توجہ کرے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ترقی و پیش رفت حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، کہ انسان کوشش و تلاش کے باوجود بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ بہرحال یہ زندگی کے لمحات بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب انسان کی زندگی کی ایک حد گزر جائے تو اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں واپس آئے۔ بزم دوستاں آپ کی اپنی بزم ہے، یہ آپ دوستوں کے لیے ہی سجائی جاتی ہے، اور خاص طور پر جب سے یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم وقتاً فوقتاً اور تقریباً تمام پروگراموں میں ہی کرونا کے حوالے سے سامعین کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سامعین کو احتیاطی تدابیر کی طرف متوجہ کریں۔ ہندوستان ہو یا پاکستان یا دیگر ممالک، کرونا نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، کہیں شدت زیادہ ہے تو کہیں شدت کم۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور اس طرح سے زندگی کو گزاریں کہ وہ زندگی آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
حسین تقوی اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن پاکستان ایرلو کے صدر محمد ارشد قریشی صاحب نے۔ تو لیجیے، محمد ارشد قریشی صاحب کا یہ آڈیو پیغام سماعت فرمائیں۔
السلام علیکم، میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں، اور آج ہوا کے دوش پر ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پہلے ذکر کروں ریسپشن کا، تو بدقسمتی سے میرے شہر کراچی میں اب تینوں مجالس کی نشریات کے سگنل بہت کمزور ہوتے ہیں۔ صبح کی مجلس کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا، لیکن شام کی مجلس اچھی سنائی دیتی تھی اور رات کی بھی بہتر تھی، لیکن جب سے نئی فریکوینسی ہوئی ہے، موسم کی تبدیلی ہوئی ہے، تو تینوں مجالس میں مسائل درپیش ہیں، جبکہ اندرون سندھ کئی علاقوں میں نشریات واضح بھی سنائی دیتی ہیں۔ مجھے بحالت مجبوری اپنے مزاج کے برخلاف جاتے ہوئے انٹرنیٹ پر نشریات کو سننا پڑتا ہے، کیونکہ فریکوینسی پہ نشریات نہیں واضح ہوتی، اور مزاج کے برخلاف اس لیے کہا کہ میں ریڈیو کا بندہ ہوں اور جب سے ہوش سنبھالا ہے فریکوینسی ریڈیو پر نشریات سنتا رہا ہوں۔ اگر بحالت مجبوری کسی اور ذرائع سے کبھی سننا بھی پڑ جائے تو میرا مزاج اس کو قبول نہیں کرتا کہ یہ ریڈیو ہے ہی نہیں۔ بہرحال اللہ بہتر کرے گا۔ اور پروگراموں کے حوالے سے کہتا چلوں کہ تمام پروگرام بہت اچھے نشر ہو رہے ہیں، مناسبتوں کے لحاظ سے جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں خصوصی، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ تجزیے، تبصرے، خبریں اور خاص طور پر عالم اسلام کا علم ہاتھ میں اٹھائے جس طرح ایران نشریات پیش کرتا ہے، قابل تحسین۔ پروگراموں میں یادوں کے جھروکے، صبح امید، آئینۂ صحافت، گرد و پیش نور ایمان، آج کا ایران، افکار و نظریات، منارۂ نور، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستاں بہت اچھا پروگرام ہے۔ بزم دوستاں میں گزشتہ ہفتے سلفی بھائی کا خط نشر ہوا، بہت اچھا لگا، خوبصورت لفظوں کا چناؤ تھا، اور جتنا ہی خوبصورت خط تحریر تھا تقوی بھائی نے اتنا ہی خوبصورت اس کا جواب دیا تھا، سماعتوں کو بہت بھلا محسوس ہوا، بہت شکریہ۔ اور اب ذکر کرتا چلوں سحر ٹی وی کا، سحر ٹی وی کا صفحے کو بھی میں اپنے پیشے کے ضرورت کے مطابق ضرور اس کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اس میں مجھے بہت سے نئے موضوعات لکھنے کو ملتے ہیں، پروگرام کرنے کو ملتے ہیں، اچھے تجزیے اور تبصرے سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں دیکھ رہا تھا اس میں ایک نئی چیز، حلال انٹرٹینمنٹ آئی فلم کے نام سے ایک کی گئی ہے، یور میڈیم کے ایک آئیکون کے ساتھ، جس میں بہت اچھی ڈرامے، فلمیں، سلسلے پرانے نئے موجود ہیں، زندگی سلام، انداز جہاں، غلاموں کی تجارت، قشت بحشت، ہفت شہر عشق اور کئی بہت خوبصورت ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد ہو. اب ذکر کرتا چلوں میں انعامی مقابلے کی جس کو ایک سال ہونے کو آیا، کیونکہ میں دوسرے نشریاتی اداروں سے بھی بہت اچھے میرے تعلقات ہیں اپنے پیشے کے لحاظ سے، تو میں جانتا ہوں بدقسمتی سے جو ہی انعامی مقابلے کا اعلان ہوا تھا تو دنیا کو کرونا نے بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا. ظاہر ہے اس کا نتیجہ مجھے یہی محسوس ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ انعامات بھیجنے میں مسائل ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں تمام ڈاک غیر ملکی بند ہے اور یہاں سے جانے کے لیے بھی اب تک بند ہے، تو ممکن ہے اس وجہ سے کیا ہو. تو میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی اور اب پھر دیتا ہوں کہ کیو ایس ایل کارڈ، جس طرح میں کئی کیو ایس ایل کارڈ بزم دوستوں کے واٹس اپ گروپ میں بھی بھیج چکا ہوں، اگر کیو ایس ایل کارڈ اور انعامات کے جیتنے والے خوش نصیبوں کو ای کارڈ وغیرہ بھیج دیے جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور سامعین کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ.
جی جناب محمد ارشد قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ اپنا آڈیو پیغام ریڈیو تہران کے لیے ارسال کیا. آپ کی محبتیں ہمیشہ ریڈیو تہران کے شامل حال رہی ہیں، بلکہ میں یہاں پر یوں کہوں کہ ریڈیو کے شامل حال رہی ہیں، اور ریڈیو کی بقا، ریڈیو کی ترویج و اشاعت اور ریڈیو کو اپنی اصل حالت میں باقی رکھنے کے حوالے سے آپ کی آرگنائزیشن کا کردار نہایت ہی مؤثر اور مفید رہا ہے، اور نشریاتی اداروں کے ساتھ آپ کے جو مخلصانہ روابط ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ریڈیو تہران کے حوالے سے آپ کی محبتیں جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں. سحر اردو ٹی وی کے حوالے سے آپ کی محبتیں بے تحاشا ہیں، جس کا ذکر آپ نے اپنے اس آڈیو پیغام میں بھی کیا ہے. ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے مستقل آپ کی طرف سے ہمیں ریسیپشن رپورٹ موصول ہوتی ہیں، اور ایک نہایت ہی منظم طریقے سے آپ اس کا چارٹ بنا کر ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں، اور یہ عمل ہماری نشریات کی کیفیت کو بہتر بنانے میں بہت مفید واقع ہوتا ہے. رہا سوال آپ کی اس شکایت کا کہ آواز کی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ صحیح نہیں ہے اور متاثر ہے، لیکن کچھ شہروں کے اندر آواز جو ہے وہ بہت زیادہ صاف سنائی دیتی ہے، کچھ جگہوں پر آواز کی کیفیت کچھ جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتی ہے. بہرحال ہمارا فنی عملہ اس حوالے سے کوششوں میں مصروف رہتا ہے، اور کچھ موسم کی بھی جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ صاف سنائی نہیں دیتی. بہرحال ریڈیو کے جو ساتھی ہیں، ریڈیو کو پسند کرنے والے ہیں، وہ اس شور میں بھی ریڈیو کی نشریات سن کر جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں. اور یہ بھی جان کر خوشی ہوئی کہ جب آواز صاف نہیں آتی تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو ہے وہ نشریات کو سنتے ہیں، اپنے میل اور اپنی خواہش کے برخلاف عمل کرتے ہوئے. آپ کا شکریہ کہ آپ ریڈیو کو اتنا دوست اور اتنا زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے انعامی مقابلے کا ذکر کیا، تو بہرحال آپ کے اس پیغام میں ہماری طرف سے ہی تھوڑی سی آپ نے وضاحت بھی فرمائی ہے، اور یہ عمل بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا. اور بہرحال جب بھی یہ امکان میسر آ گیا کہ انعامات سامعین تک جلد از جلد پہنچ جائیں گے، ہم اس انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والے دوستوں کے ناموں کا اعلان کر دیں گے. کیونکہ اگر اعلان کر دیا جائے تو پھر دوستوں کی طرف سے تقاضا بڑھ جاتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ انعامات دے دیا جائیں. اور جہاں تک آپ نے کارڈ کا ذکر کیا، تو بہرحال اس حوالے سے میں نے اپنے جو پروڈیوسر صاحب ہیں اور اسی طریقے سے انچارج ہیں ریڈیو کے، ان سے بھی بات کی ہے. انشاءاللہ اگر میسر ہوا تو یہ سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اگر پوسٹ کے ذریعے نہیں تو ویب سائٹس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ سامعین کو یہ سہولت فراہم کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ ریڈیو کے پروگرام آپ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، دیگر سامعین کو مادہ کرتے ہیں، ریڈیو کو متعارف کرواتے ہیں. بہرحال جتنا بھی آپ کے اور آپ کی تنظیم کے حوالے سے بات کی جائے کم ہے، لیکن ہمارا بھی وقت کم ہے، اس لیے میں یہاں پر جو ہے وہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کا نام جو ہے وہ ریڈیو کے حوالے سے اتنا عام ہے کہ دیگر ملکوں کے جو سامعین ہیں وہ بھی اپنے خط کے اندر آپ کا ذکر کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو کے حوالے سے آپ کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش ریڈیو تہران کی نشریات سننے، اسی طریقے سے سحر اردو ٹی وی کے پروگراموں پر نظر رکھنے، معلوم کرنے اور ہمارے ساتھ مستقل طور پر رابطہ رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے سمینہ منیر سردار صاحبہ نے ستوڑا لسنرز کلب ٹیکسلا پاکستان سے۔ وہ لکھتی ہیں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کے تمام اسٹاف کو میرا سلام، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سامراجی قوتوں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سیسا پلائی دیوار، فخر اسلام ہمارا پڑوسی اور دوست، ایران دنیا بھر کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کرتا ہے۔ مسئلے فلسطین اجاگر کرنے پر ہم ریڈیو تہران کے شکر گزار ہیں، جو کھل کے مظلوم اور نہتے مسلمانوں کی آواز دنیا بھر کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت ہی معیاری اور اعلیٰ ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آئینۂ صحافت، یادوں کے چھروکے اور بزم دوستاں میرے پسندیدہ پروگرام ہیں، لیکن ایران میں بھی گرم موسم نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔
جی محترمہ سمینہ منیر سردار صاحبہ، ستوڑا لسنرز کلب ٹیکسلا پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ کچھ تاخیر ہوئی آپ کے خط کو پروگرام میں شامل کرنے کے حوالے سے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ریڈیو کے پروگرام دلچسپی کے ساتھ سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن نکات کی طرف آپ نے اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے وہ واقعاً ایسا ہی ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران پوری قوت کے ساتھ اسلام دشمن قوتوں کے مقابل ڈٹا ہوا ہے اور اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ مسئلہ فلسطین ہو یا دیگر مستضعف قوموں کی حمایت، اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ اپنے اصولی موقف پر قائم رہتا ہے۔ اس کو اس بات سے کسی قسم کا بھی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ بڑی طاقتیں کیا کہیں گی۔ بہرحال ملکوں کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنی عرضی سالمیت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہی قوموں کو بہادر اور دلیر بناتی ہیں۔ دنیا بھر میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایران کا کردار کسی پر جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ فلسطین کی کھل کر حمایت کی ہے، اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے فلسطینی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، اور فلسطینی نظم العین کو یقینی طور پر دنیا بھر میں جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے، اور کھل کر مظلوموں اور نہتے مسلمانوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچاتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کے سربلندی اور افتخار کا باعث ہے، اور آپ جیسے سامعین جو اتنی توجہ کے ساتھ ریڈیو سنتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تبصرے بھی تحریر فرماتی ہیں، تو یقینی طور پر ہمارا دل بھی اس حوالے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ سامعین آگاہ ہیں اور بہت ہی توجہ کے ساتھ ریڈیو سنتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے گرمی کی بات کی ہے، یقینی طور پر گرمی تو پوری دنیا میں ہی تقریباً اس وقت اپنے عروج پر ہے، اور بہت سے علاقوں میں تو کچھ امواتیں بھی گرمی کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن گرمی بھی موسم کا ایک حصہ ہے، تبدیلی کا ایک حصہ ہے۔ اس کو بہرحال آنا ہوتا ہے، سردیوں کو بھی آنا ہوتا ہے، خزاں کو بھی آنا ہوتا ہے، یہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کے لیے سہولیات فراہم کریں، اور خاص طور پر ان حالات میں جب موسم تبدیل ہو رہا ہو، یعنی پانی، بجلی، گیس، اسی طریقے سے دوسری سہولیات کا پہنچانا حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ایران میں بھی گرمی ہے، خاص طور پر گرم علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن تہران میں بھی گرمی ہے، لیکن اس شدت کی کہ جیسی لو اور تپش والی گرمی ہے وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال درجہ حرارت 30 سے اوپر ہے، کبھی 35-40 کے قریب قریب جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن گرم علاقوں میں یہ درجہ حرارت جو ہے وہ مثلاً 45 اور 48 بھی ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا، امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں اسی طریقے سے خط لکھتی رہیں گی۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر بھوج سے مستقیم متوا صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، تینوں اوقات کی نشریات صاف سنائی دے رہی ہیں، صبح کی نشریات کی آواز تو بہت ہی صاف سنائی دیتی ہے. صبح کی نشریات میں نشر ہونے والے پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. خبریں، حالات حاضرہ کا پروگرام، انداز جہاں اور خاص طور پر صبح امید پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. پروگرام بزم دوستاں تو تمام سامعین کو پسند ہے، اس لیے کہ اس میں سامعین کے خطوط شامل ہوتے ہیں. پروگرام خلقت کی رانائیاں اور نور ایمان بھی مجھے بہت پسند ہیں. مجموعی طور پر ریڈیو تہران کے تمام پروگرامز نہایت سلیقے سے تیار کیے جاتے ہیں. اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر میں ریڈیو تہران کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب مستقیم متوا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر بھوج سے ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے. میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں اپنے تمام سامعین کے لیے کہ محترم مستقیم صاحب نے ہمیں آڈیو کے ذریعے اپنی جو ہے وہ آواز سے ریڈیو تہران سے جو ہے وہ اپنی محبتوں کی کیفیت سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عرض کیا کہ آپ میرے اس آڈیو پیغام کو خط کی صورت میں پروگرام میں شامل کیجئے. اور چونکہ ان کی خواہش تھی کہ آواز میری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، بہرحال میں نے ان سے درخواست کی کہ بہرحال آپ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پروگرام سنتے ہیں، ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرتے ہیں، صبح کی، شام کی اور رات کی نشریات آپ کے علاقے میں بہت صاف سنائی دیتی ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ ہمیں ریسپشن بھی ارسال کرتے ہیں اور ریکارڈ کر کے آواز کو ہمارے لیے بھیجتے بھی ہیں. لیکن ان کی خواہش تھی کہ میری آواز شامل نہ کی جائے اور فقط میرے اس پیغام کو خط کی صورت میں پروگرام میں شامل کیا جائے، تو ہم اس آڈیو پیغام کو خط کی صورت میں پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ریڈیو تہران کے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے شہر کے دیگر تمام سامعین کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے خط و کتابت اور پیغامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ دیگر سامع بھی آپ کے شہر سے ہمیں خط لکھیں گے، یا خط نہیں تو آڈیو کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ یاد رکھیں گے، اور تو ہم کے آڈیو پیغامات کو اور خط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے. اتنا اچھا پیغام دینے، خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ جناب مستقیم متوا صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے یہ محبت بھرے کلمات جو ہے وہ روانہ کیے. خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طریقے سے ہمارے پروگرام سنتے رہیں اور ہمیں آگاہ کرتے رہیں. بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے روزنامہ جوان کی سرخی اور اس کی تفصیلی خبر. متحدہ عرب امارات کی سعودی حکومت سے دوستی، انجام واضح. جو بائیڈن کی حکومت فلسطین و اسرائیل کے تنازع کے خاتمے کے لیے دو ریاستی حل کو واحد رائے حل قرار دیتی ہے، جس کی تجدید کے لیے محمود عباس نے 30 شقوں پر مشتمل ایک تجویز پیش کی ہے، لیکن عرب حکومتیں اور اسرائیل بدستور الگ راہ پر ہیں. یہ حکومتیں ابراہیم معاہدے کی راہ پر گامزن ہیں، جسے امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے تیار کرایا تھا. اب تو تل ابیب میں بھی متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ کھل گیا ہے. فلسطین کے اسلامی جہاد تنظیم کے ترجمان نے متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے افتتاح پر کہا کہ بہت ممکن ہے یہ سفارت خانہ سن 1948 میں بے گھر ہوئے کسی فلسطینی کے گھر کے ملبے پر بنا ہو. طارق سلمی نے کہا کہ تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب سینی حکومت فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کر رہی تھی اور مسجد الاقصی کو نشانہ بنا رہی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے رہنما تل ابیب میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کر رہے تھے۔ روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے، حریری انتخابات کی سمت بھاگ گئے۔ 9 مہینوں تک لیت اللال اور مسئلے کے حل کے لیے تمام ملکی اور غیر ملکی رائے حل ختم کیے جانے کے بعد سعد حریری نے حکومت کی تشکیل سے معذرت کر لی، اور اس طرح سے انہوں نے پھر سے پارلیمانی انتخابات کی سمت بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ حزب اللہ کے خلاف بیان بازی سے سعد حریری نے دراصل اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ ویسے ان سے پہلے امریکیوں اور فرانسیسیوں نے اس مہم کا آغاز کر دیا تھا، جن کی خواہش ہے کہ پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے زیادہ سے زیادہ مخالفین رکن بن سکیں۔ سعد حریری کی جانب سے حکومت کی عدم تشکیل اور معذرت کی خبر ملتے ہی ان کے حامیوں نے لبنان کے اکثر شہروں میں سڑکیں بند کر دیں، حالانکہ المستقبل نے پہلے کہا تھا کہ وہ سڑکیں بند کرنے کے خلاف ہیں۔ وہ 9 مہینوں تک حزب اللہ کے ساتھ رہے مگر کل اچانک مخالف ہو گئے، اور اسی طرح اپنی تقریر میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ سعودی عرب کی مذمت نہ کی جائے۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے کہ افغانستان میں امن اور تحفظ ہوگا تو ہمارے مقاصد آگے بڑھیں گے، شاہ محمود۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں امن اور تحفظ ہوگا تو ہمارے مقاصد آگے بڑھیں گے۔ پاکستان قریب افغان لیڈرشپ کے اہم لوگوں کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ نئی دہلی کا راستہ سری نگر سے جاتا ہے۔ میں بھارت مقبوضہ کشمیر سے متعلق اقدامات واپس لے تبھی اس سے بات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے ازبکستان کے پہلے دن $453 ملین تقریباً $72 ارب کے معاہدے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز تاشقند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم 2-3 معاہدے کرنے جا رہے ہیں جس سے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت اور آمد و رفت میں اضافہ ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خطے کے ساتھ روابط بڑھیں۔ خواہش ہے کہ افغانستان کے تمام لیڈرشپ کے ساتھ رابطے بڑھیں۔ ہم افغانستان کے بارے میں پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، UPA TS کے ذریعے ملزمان کی گرفتاری پر اویسی کا سخت اعتراض، اگر عدلیہ الزامات سے بری قرار دیتی ہے تو حکومت کے پاس کیا جواب ہوگا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے قومی صدر اور MP بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ATS کے ذریعے گرفتار کیے گئے ملزمان کے دفاع میں حکومت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے سلسلے میں کہا کہ اگر عدالت ان تمام ملزمان کو بری کر دیتی ہے تو پھر حکومت اس سلسلے میں کیا جواب دے گی۔ جمعرات کو اسپیکر رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے انتخابی حلقے میں پہنچے اسد الدین اویسی نے BJP پر سخت حملے کیے۔ انہوں نے کورونا سے ہونے والی اموات پر مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ کورونا میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے لیکن PM مودی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اویسی نے UP حکومت کے ذریعے لائے گئے آبادی کنٹرول قانون پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ حکومت آبادی کنٹرول قانون لا کر عوام کو کمزور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس کوئی مسئلہ نہیں بچا ہے۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی خبریں۔ مہر نیوز ایجنسی کی خبر ہے کہ الکاظمی سے امریکی وفد کی ملاقات، عراق سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا پر تبادلہ خیال ہوا۔ عراق کے وزیر اعظم نے جمعرات کے روز ایک امریکی وفد سے ملاقات کی جس کے دوران عراق سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اس ملاقات میں تمام مشترکہ شعبوں میں تعاون اور نئی اسٹریٹجک بات چیت کا ماحول بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح عراق سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کی راہوں اور بغداد اور واشنگٹن کے دوران تعاون کے نئے مرحلے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ دراصل یہ بھی خبر ہے کہ امریکی وفد نے عراقی وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا کہ امریکہ دباؤ میں اپنے فوجی عراق سے واپس بلانے پر تیار نہیں ہے۔ یہ بات چیت ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ عراقی پارلیمنٹ نے امریکی دہشت گرد فوجیوں کے ہاتھوں جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد امریکی فوجیوں کے انخلا کا بل منظور کیا تھا، لیکن امریکہ اب بھی پارلیمنٹ کے اس قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فلسطین الیوم کی سرخی ہے، سیف القدس جنگ کے بعد استقامتی محاذ کا لائے عمل۔ حالانکہ سیف القدس نامی آپریشن غزہ کے حالات کی وجہ سے نہیں تھا اور نہ اس جنگ کا تعلق غزہ کے محاصرے سے تھا، بلکہ یہ جنگ بیت المقدس خاص طور پر شیخ جرہ محلے کو یہودی بنانے کی کوشش اور مسجد الاقصی میں نمازیوں پر حملے کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ تاہم استقامتی محاذ کو یہ ادراک ہو گیا کہ اس جنگ کا نتیجہ 14 برسوں سے غزہ کے حصار کے خاتمے سے جڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے پائیدار جنگ بندی کے لیے غزہ کے محاصرے کے خاتمے کی بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی رہنماؤں نے کئی بار سینی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر غزہ کا محاصرہ جاری رہا تو ماضی سے زیادہ سخت اور شدید حالات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ استقامتی محاذ نے پیغام ثالثی کرنے والوں سے کے ذریعے سینی حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ ہندوستان کے اخبار یو این آئی کی سرخی ہے، ملک سے غداری کے التزام کو جاری رکھنا بدقسمتی۔ سپریم کورٹ نے ملک سے غداری کے التزامات کے استعمال کو مسلسل جاری رکھنے پر جمعرات کو سوال کھڑے کیا اور کہا کہ آزادی کے 74 سال بعد بھی اس طرح کے التزام کو قائم رکھنا بدبختانہ ہے۔ چیف جسٹس این وی رمن، جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس رشی کیش رائے کی بینچ نے میجر جنرل ریٹائرڈ ایس جی ویم ٹکرے کے عرضی پر سنوائی کے دوران اٹارنی جنرل کے ونو گوپال سے تعزیرات ہند آئی پی سی کے دفعہ 124A قائم رکھنے کے تک پر سوال کھڑے کیے۔ جسٹس رمن نے مسٹر وینو گوپال سے پوچھا کہ آزادی کے 74 سال گزرنے جانے کے بعد بھی سامراجی دور کے اس قانون کی ضرورت ہے کیا، جس کا استعمال آزادی کی لڑائی کو دبانے کے لیے گاندھی اور بال گنگا دھر تلک کے خلاف کیا گیا تھا۔ مسٹر وینو گوپال نے عدالت کو مطلع کیا کہ ملک سے غداری کے التزام کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی عرضی پہلے سے ہی دوسری بینچ کے پاس زیر التوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ سنیں گے۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہمارا سلام قبول کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اسباق میں محمد کھانے پینے اور روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے ایک جنرل اسٹور کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد کتابیں خریدنے کے لیے انقلاب چوک کا رخ کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں محمد کا کیا پروگرام ہے اور وہ کس علاقے کا رخ کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آج محمد نے اپنے ایک ہم جماعت حمید کے ساتھ تہران کے قدیمی بازار جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ یہ بازار تہران کے جنوبی علاقے میں واقع ہے اور بہت ہی قدیمی بازار شمار ہوتا ہے۔ محمد کو ایران کے بارے میں بہت زیادہ جستجو ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تہران کا یہ قدیمی بازار محمد کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث نظر آ رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ یہاں سے کچھ خریدنے کی بجائے یہاں کے دکانداروں اور دکانوں کا مشاہدہ کرے۔ محمد اس قدیمی اور تاریخی بازار میں کیا کرتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد، لیکن پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے اور مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ غور سے سماعت فرمائیے۔
این،
یہ،
سیصد،
300،
اینجا،
یہاں،
خیلی،
بہت،
چه جالب،
کتنا دلچسپ یا خوبصورت،
اسم اینجا چیست،
اس جگہ کا کیا نام ہے،
مردم،
عوام،
می گویند،
کہتے ہیں،
بازار بزرگ،
بڑا بازار یا بڑی مارکیٹ،
فروشگاه،
جنرل اسٹور،
همه چیز،
تمام اشیاء،
ارزان،
سستا یا کم قیمت،
راہ رو،
کوریڈور یا راستہ،
سقف،
چھت،
بلند،
اونچا،
برایم،
میرے لیے،
من فکر می کنم،
میرے خیال میں،
شلوغ،
رش،
دیگر،
مزید یا اور،
بازار قدیمی،
پرانا بازار یا قدیمی بازار،
آنها دارند،
ان کے پاس موجود ہے.
ہمیں
تمام. سامعین اب آئیے محمد اور اس کے دوست حمید کے درمیان تہران کے قدیمی اور پرانے بازار میں ہونے والی گفتگو ترجمے کے ساتھ سنیے.
حمید، فکر می کنم این بازار خیلی قدیمی است.
حمید، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بازار بہت پرانا ہے.
بله، این محل قدیمی است. از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است.
ہاں، یہ قدیمی جگہ ہے. تقریباً 300 سال سے یہاں پر تہران کا یہ بازار واقع ہے.
چه جالب، اسم اینجا چیست؟
بہت ہی دلچسپ یا اچھا. اس جگہ کا نام کیا ہے؟
مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند.
لوگ اس جگہ کو بڑا بازار کہتے ہیں.
خیلی فروشگاه در این بازار هست.
اس بازار میں بڑی تعداد میں دکانیں ہیں.
بله، اینجا همه چیز هست، خوب و ارزان.
ہاں، یہاں پر ہر چیز موجود ہے، اچھی اور سستی.
اما راهروی بازار باریک است.
لیکن اس بازار کی گلیاں بہت ہی تنگ ہیں.
بله، راهرو باریک و سقف خیلی بلند است.
ہاں، اس بازار کی گلیاں تنگ اور چھت بہت اونچی ہے.
آره، اینجا همه چیز برایم جالب است.
ہاں، یہاں پر تمام چیزیں میرے لیے دلچسپ ہیں. سامعین آپ نے تہران کے اس قدیمی بازار میں محمد اور حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو سماعت فرمائی. ایک بار پھر اس گفتگو کو غور سے سنیے، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر.
حمید، فکر میکنم این بازار خیلی قدیمی است.
بله، این محل قدیمی است. از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است.
چه جالب، اسم اینجا چیست؟
مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند.
خیلی فروشگاه در این بازار هست؟
بله، اینجا همه چیز هست، خوب و ارزان.
اما راهرو بازار باریک است.
بله، راهرو باریک و سقف خیلی بلند است.
آره، اینجا همه چیز برایم جالب است.
سامین، محمد تهران کے اس قدیمی بازار میں لوگوں کے جوش و خروش کو دیکھ رہا ہے. بازار میں بہت زیادہ رش ہے. فٹ پاتھ کے ایک طرف کپڑوں کی دکانیں ہیں تو دوسری طرف جیولری کی. آگے چل کر دیکھیں تو قالینوں کی بڑی بڑی دکانیں نظر آ رہی ہیں کہ جنہیں یہاں پر عام طور پر حجرہ بھی کہا جاتا ہے. گویا انسان کا جس چیز کو دل چاہے یہاں پر موجود ہے. اب آئیے محمد اور حمید کے درمیان ہونے والی مزید گفتگو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں.
اینجا همیشه شلوغ است؟
یہاں ہمیشہ اسی طرح رش رہتا ہے؟
بله، اینجا همیشه شلوغ است.
ہاں، یہاں ہمیشہ رش رہتا ہے.
شہرهای دیگر هم بازار قدیمی دارند؟
دوسرے شہروں میں بھی پرانے اور قدیمی بازار موجود ہیں؟
بله، همه شهرهای ایران بازار قدیمی دارند.
ہاں، ایران کے دوسرے شہروں میں بھی قدیمی بازار موجود ہیں. سامعین ایک بار پھر محمد اور حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں، البتہ بغیر ترجمے کے.
اینجا ہمیشہ شلوغ است؟
بله، اینجا ہمیشہ شلوغ است.
شہرهای دیگر هم بازار قدیمی دارند؟
بله، همه شهرهای ایران بازار قدیمی دارند.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ گھر اور گھرانہ،
عزیز سامن، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم طلاق اور اس کے نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، طلاق ایک ایسا عمل ہے جو میاں بیوی کے درمیان برسا برس کی کشمکش کے عروج پر پہنچنے کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ آج کے دور میں طلاق کی دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے۔ قانونی طلاق وہ ہوتا ہے جس میں میاں بیوی عدالت میں جا کر قانونی طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سلسلے میں کسی طرح کے عہد و پیمان کے پابند نہیں رہ جاتے۔ طلاق کی دوسری قسم طلاق خاموش یا جذباتی طلاق ہے۔ اس قسم کے طلاق میں میاں بیوی ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، تاہم ان کے درمیان کسی طرح کا جذباتی رابطہ موجود نہیں ہوتا۔ جذباتی طلاق میں ازدواجی زندگی سرد پڑ جاتی ہے، جس میں متعدد پیچیدہ نفسیاتی اور سماجی عوامل اس مسئلے کے پیدا ہونے کا باعث ہوتے ہیں۔ شاید میاں بیوی کا ایک دوسرے کی بخوبی شناخت نہ ہونا، عدم اعتماد، مالی مسائل وغیرہ اس قسم کے طلاق کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی قسم کے طلاق اور اس کے نتائج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب میاں بیوی نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ زندگی جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو ایک طویل عرصے تک لڑائی جھگڑے اور تو میں کے بعد دشمنی اور نفرت کے مرحلے سے گزر کر ایک دوسرے سے لا تعلقی کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مرحلہ میاں اور بیوی کے درمیان جذباتی تعلقات کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن صرف ان کا جسم ایک ساتھ ہوتا ہے، ان کے درمیان کسی طرح کا قلبی اور جذباتی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کسی طرح کا جذبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ بس ان کے اندر ایک ساتھ رہنے کی عادت باقی رہ جاتی ہے اور بس۔ ان کے درمیان بات چیت کم ہو جاتی ہے اور ماضی کے جوش و خروش کی جگہ ایک سرد و غمگین تعلق جگہ لے لیتا ہے، اور آخرکار بتدریج وہ میاں بیوی کے قالب سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان کا تعلق بس ایک گھر میں ساتھ رہنے تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کے ایک چھت کے نیچے رہنے کی وجہ بس یہ رہ جاتی ہے کہ ان کے بچوں کے پاس ایک فیملی ہو اور وہ ماں باپ کی نعمت سے بہرہ مند ہوں، لیکن بچے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اپنے والدین کی دردناک زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح عشق و محبت سے آری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا گھر ہر طرح کی محبت و الفت سے خالی ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر موسوی کا کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو کبھی بھی جذباتی طلاق کا شکار نہیں ہوں گے۔ جب رنجیدگی ختم ہو جاتی ہے تو محبت و الفت دوبارہ واپس آ جاتی ہے، لیکن اگر رنجیدگی ختم نہ ہو تو کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کینہ انتقام کا راستہ کھولتا ہے۔ ان حالات میں زندگی میدان جنگ بن جاتی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر اپنے خول میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اصولی طور پر انسان عزم و اختیار کا مالک ہونے کے ناطے ایک حیرت انگیز مخلوق ہے۔ ارادوں میں تضاد انسانوں کے درمیان سماجی تعلقات میں اہم ترین مسائل کی اہم وجہ ہے۔ بنابراین یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی رابط بغیر کسی تضاد و اختلاف رائے کے ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت و مزاج اور خواہشات میں تبدیلی ایک فطری امر ہے۔ لہذا جس طرح بچپن، نوجوانی، جوانی، میان سالی اور بڑھاپے کے تقاضے کے مطابق انسان کھیل کود، فخر و مباحات اور مال و اولاد میں اضافے کی جانب راغب ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر خواتین سے محبت اور لگاؤ کے بجائے دولت و منصب میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی محبت کسی دوسرے سے محبت میں بدل سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمام افراد کے سلیقے اور رجحانات مختلف ہوتے ہیں۔ سلیقوں میں فرق و اختلاف گفتگو میں مہارت کے ذریعے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کو ابتدائی زندگی میں ہی ایک دوسرے کی بخوبی شناخت حاصل کر لینا چاہیے، اور اس شناخت کی مدد سے ایک دوسرے سے گفتگو کی مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ افسوس کے بعض خواتین اور مرد ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، اور دو مختلف سلیقوں کی بنا پر اپنے نظریات ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ جذباتی طلاق کی سب سے بڑی وجہ شوہرداری کی مہارت نہ ہونا ہے۔ تربیتی علوم کے ماہر ڈاکٹر قبادیان جذباتی طلاق کو بیجا سرزنش کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور خاندانوں، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان سرزنش کے تخریبی نتائج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ بلا وجہ سرزنش سے میاں بیوی کی زندگی میں منفی نتیجہ برآمد ہوگا۔ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک اپنی بیوی یا شوہر کو مشکلات پیدا ہونے میں اس کے کسی کردار کے بغیر ہی سرزنش کرتا ہے، جو میاں بیوی کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہونے کا باعث بنتی ہے۔ البتہ بعض تعمیری مواقع پر سرزنش کرنا تعمیری ہوتا ہے، لیکن جس شخص کی سرزنش کی جا رہی ہے اس کی پوزیشن اور سرزنش کے طریقے پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ جو تانے، کنائے اور سرزنش سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ خود بھی انہی نقائص میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس پر بھی وہی اعتراضات عائد ہوتے ہیں۔ میاں یا بیوی کی سرزنش خاندان کو بدبینی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور میاں اور بیوی دونوں ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اپنے شوہر یا بیوی کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندان میں شدید شکوک و شبہات، بدبینی اور بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اسلامی روایات و احادیث میں خاندان کے سلسلے میں اہم سفارشات و ہدایات دی گئی ہیں، تاہم ازدواجی زندگی میں خیانتیں بھی جذباتی طلاق کی ایک وجہ ہوتی ہیں جو اس وقت بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس وقت خیانتوں کی وجہ سے بعض خاندانوں میں کافی ٹکراؤ پیدا ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص کسی تیسرے کے ساتھ رابطے کے بعد ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن مد مقابل کو پہنچنے والا صدمہ برسوں تک باقی رہتا ہے، اور نہ صرف میاں یا بیوی بلکہ بچے اور خاندان بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور مذہبی عقائد کمزور ہونا بھی جذباتی طلاق کی وجہ بنتا ہے۔ مذہبی عقائد پر ایمان نہ ہونا بھی فیملی کے حدود سے باہر تعلقات کے اعداد و شمار میں اضافے کے عوامل ہیں کہ جو تعلقات میں سرد مہری اور جذباتی طلاق پر منتج ہوتے ہیں۔ جذباتی طلاق کو روکنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عشق و محبت کے لیے بھی مسلسل مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ایک ایسے پودے کی مانند ہے کہ جس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ خشک ہو جائے گا، لہذا اس پر اکتفا نہ کیجیے کہ ایک بار ہی اظہار محبت ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ ہر روز اس پودے کی دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ میاں بیوی میں دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حالات، جذبات، ضرورتوں اور توقعات کو لمحہ بلمحہ پہچاننا چاہیے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ دور سے دیکھ ریکھ کرنے سے پہل نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس کے لیے موجود رہنا ضروری ہے اور مل کر محبت کے پودے کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم اسلام میں طلاق کے ایک مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس نے طلاق کے بعد بھی واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اسلام میں طلاق کے احکام میں آیا ہے کہ عورت جدائی کے بعد عدت رکھے۔ عدت رکھنا یعنی یہ کہ عورت 3 مہینے تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کے لیے مطلقہ عورت کے لیے تین ماہانہ عادتوں کو دیکھنا واجب ہے۔ عدت کا ایک اصلی فلسفہ میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری کی زمین ہموار کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ جس عورت کا طلاق ہو گیا ہے، اگر اسے جسمانی، نفسیاتی اور اخلاقی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے، اور اگر ہنسی مذاق، مسکراہٹ، اظہار محبت یا معمولی لمس جیسے مختصر جسمانی رابطوں کے ذریعے محبت ظاہر ہو جائے تو دونوں باقاعدہ تکلفات کے بغیر شادی کر سکتے ہیں اور ازدواجی زندگی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی شوہر بلا کسی قید و شرط کے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سابقہ بیوی سے شادی کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ البتہ یہ حق اسی صورت میں حاصل ہے کہ جب مرد حقیقت میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور دوبارہ پوری سنجیدگی سے اپنی زندگی شروع کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ درحقیقت وہ اسی صورت میں رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جب اس کا مقصد عورت کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے لو اور ان کی عدت کے آخری ایام ہوں تو یا تو حسن سلوک سے ان سے آشتی کر لو یا اچھے طور طریقے سے انہیں آزاد کر دو، اور ہرگز انہیں نقصان پہنچانے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے ان سے آشتی نہ کرو، اور جو بھی ایسا کرے گا اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھل کر ارشاد فرمایا ہے کہ سابقہ بیوی کی جانب واپسی اور اس سے شادی کا مقصد عورت کو تکلیف دینے یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کی بنیاد پر ان افراد کو جو طلاق کے بعد اپنی سابقہ بیویوں یا شوہروں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ نصیحت کی جا سکتی ہے کہ پہلا نقطہ یہ کہ دوبارہ شادی کے لیے سب سے زیادہ مناسب سابقہ بیوی یا شوہر ہی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوبارہ شادی اپنی اصلاح یا مشترکہ زندگی پھر سے شروع کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کے حقوق کو پامال کر کے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو خاندانی نظام سے امن و سکون غارت ہو جائے گا اور مرد اور عورت اور بچے نفسیاتی، اخلاقی اور عقائدی بحرانوں کی گرداب میں پھنس جائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔